ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں
ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یضع المستکبرین ویرفع المستضعفین ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون درود بجي محمد وعلى محمد ایزان گرامی سورہ مائدہ کی 54-55 آیت کے ذیل میں امام اور امت کے عنوان سے اس عشرہ مجالس کی تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ہم قرآن مجید کی روشنی سے امام اور امت کی نشانیوں کو آپ کے سامنے مسلسل بیان کر رہے ہیں اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام در حقیقت خداوند عالم کی جانب سے منسوب کیا جاتا ہے اس لیے کہ ہدایت خداوند عالم کا عہدہ ہے اور یہی ہدایت جسے خداوند عالم جسے چاہے اپنی جانب سے ہادی بنائے اور تمہارے پاس جب بھی کوئی ہادی اور رہنما آئے تو دیکھو ہماری بارگاہ سے کوئی سند اور سرٹیفکیٹ لے کے آ رہا ہے اگر ہماری بارگاہ سے عصمت اور علم کی سند لے کر آئے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہماری بارگاہ سے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے لہذا گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام کے چار کام ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کا وصال فرمانے کے بعد یہ امت کس کے ذریعے سے ہدایت لے کس کے ذریعے سے اپڈیٹ ہو کس کے ذریعے سے اپنی نجات کا انتظام کرے اس لیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے انا ہدا اللہ ہو الہدا کہ خدا کی جانب سے ہی ہدایت ہے خدا کہہ رہا ہے یہ ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے یہ زمین میری یہ آسمان میرا یہ نبی میرے یہ کتابیں میری یہ شریعت میری یہ مخلوق میری تو میں جسے چاہیں اپنی جانب سے ہادی اور رہنما بنا کے پیش کروں تم کو اس میں دخل دینے کی کوئی انی جاعل فی الارض خلیفہ. توجہ فرمائیے گا, اگر خلیفہ کا مسئلہ بھی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, انی جاعل للناس اماما امام بنانے کا مسئلہ بھی ہے, تو وہاں پر بھی خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے کہ میں امام بنانے والا ہوں, میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور کل اس کی گفتگو ہو چکی, لفظ جاعل جو ہے وہ در حقیقت تینوں زمانوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوا ہے. ماضی میں اگر کہیں ہادی اور رہنما کا مسئلہ ہو, حال میں ہو یا مستقبل میں ہو, ہماری بارگاہ سے سند لے کے آئے گا تو تمہارا ہادی ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت اللہ سے رابطہ ہے, غیر عالم غیر سے رابطہ ہے. دیکھیے ہدایت اوپر سے آتی ہے, یعنی عالم بالا سے آتی ہے, عالم ملکوت سے آتی ہے, لوح محفوظ سے آتی ہے. جو کچھ بھی لوح محفوظ میں خداوند عالم نے لکھ دیا وہ در حقیقت جبرائیل کے ذریعے سے رسول اکرم تک پہنچا, اور وہ وحی کے صورت میں سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لہذا اب رسول اللہ کے بعد ایسی ہی ہستیاں ہونی چاہیے کہ جو علم میں عصمت میں رسول اکرم کی تربیت یافتہ ہوں, تاکہ وہ وحی الہی, تاکہ ہدایت خدا جس چینل کے ذریعے سے اب تک, توجہ فرمائیے گا, نبوت اور رسالت کے ذریعے سے آ رہا تھا, اب نبوت کا رشتہ اور رابطہ ختم ہو گیا, لیکن یہ ہدایت تو موجود ہے نا, یہ ہدایت تو تا قیامت انسان جب تک آتا رہے گا یہ ہدایت رہے گی. اب انسانیت کس کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہو, انسان کس کے ذریعے سے اپڈیٹ ہو, انسان کس کے ذریعے سے اچھائی برائی کا علم حاصل کرے؟ بھائی اگر کوئی کہے قرآن مجید, تو پھر قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے, ظہر کی نماز 4 رکعت ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, حکم دیا, مجمل حکم ہے, نماز قائم کرو. ابھی نماز کتنی رکعت ہے, کتنی واجب ہے, کتنی فرض ہے, کتنی سنت ہے, کتنی نفل ہے, یہ تو قرآن مجید میں نہیں لکھا. اب ظاہری سی بات ہے کہ ان تمام احکامات کی تبیین و تفسیر کے لیے ایک ایسا ہی تربیت یافتہ انسان چاہیے, اور ایسی ہی ہستیاں چاہیے جو اس مکتب سے وابستہ ہوں, تاکہ رسول اکرم کے بعد قرآن کی تفسیر و تبیین کا کام انجام دے سکے. لہذا پہلا کام امام کا یہ ہے کہ وہ قرآن کو, کتاب انزل اللہ علیکہ, یہ ہم نے کتاب نازل کی ہے, انزل اللہ علیکہ ذکرا لتبینہ للناس ما نزل علیہم, اے نبی جو کچھ بھی اس قرآن میں نازل کر دیا گیا ہے آپ اسے کھول کر تفصیل سے بیان کریں, واضح طور پر لوگوں کے لیے بیان کریں. پہلا کام یہ ہے. دوسرا کام کیا ہے جس کو میں نے کل بھی بیان کیا تھا, حاکمیت و ولایت, یعنی جس کو اہل سنت علماء نے قبول کیا, علماء اہل سنت قبول کیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, در حقیقت ایک ایسا روحانی, ایک ایسا اعلیٰ منصب تھا کہ جس پہ رسول اکرم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں در حقیقت مسلمانوں کے سامنے بیان فرمایا تھا. خود علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے, اور دوسرے علماء اہل سنت ماضی بعید میں, ماضی قریب میں اپنی اپنی کتب میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے. میں اس سے متذکر ہونا نہیں چاہتا, چونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں, میں مختصر آج خطاب کروں گا, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. تو یہ وہ منصب تھا, حاکمیت و ولایت. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی فقط فقط اللہ ہے, ورسولہ اور اس کا رسول ہے, والذین آمنوا اور وہ ایمان لانے والے تمہارے ولی ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں, وہ یوتون الزکاۃ وہ ہم راکعون اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تمام علماء اہل سنت متفق ہیں کہ یہ آیت اگر نازل ہوئی ہے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نازل ہوئی ہے. قرآن کو تفصیل کے ساتھ, یہ حاکمیت, یہ ولایت, یہ انسانوں پر در حقیقت حق تصرف رکھنا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی زیادہ حق رکھتا ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ. یہ ائمہ اہل السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ جو اس منصب پہ فائز ہوگا, جو اس منصب پہ آئے گا رسول اللہ کے بعد امامت کے ذریعے سے, اسے یہ اختیار حاصل ہوگا. اور جس کو میں نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہد علی مولا کی صدا 120,000 صحابہ بھول گئے. علامہ امینی نے 11 جلدی کتاب لکھی ہے الغدیر, جس میں آپ نے اس من کنت مولا ہو فہد علی مولا کی روایت کو در حقیقت علماء اہل سنت سے نقل کیا ہے. وہ تمام مؤرخین صحابہ تابعین تبع تابعین جنہوں نے من کنت مولا ہو فہد علی مولا کی اس روایت کو رسول اکرم سے غدیر خم کے میدان میں نقل کیا, ان سب کے اسماء گرامی کا علامہ عبد الحسین الامینی رحمت اللہ علیہ نے الغدیر نامی کتاب میں در حقیقت ذکر کیا ہے. تو 120,000 صحابہ کے مجمع میں لوگ بھول گئے. کسی نے کہا مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا, کسی نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا تھا, کسی نے کہا اے علی ہمارا حافظہ کام نہیں کر رہا. اب لوگ تو 120,000, آج بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ 1,20,00,000 افراد آج کربلا میں موجود ہیں. 120,000 کے لوگ من کنت مولا ہو فہد علی مولا کی صدا بھول گئے. اب در حقیقت 1,20,00,000 کربلا میں آج موجود ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہد علی مولا کا پیغام کربلا میں زندہ ہو گیا. اور کربلا اس لیے منائی جا رہی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کربلا منعقد نہ ہوئی تھی, کربلا رونما نہ ہوئی تھی, یزید پلید نے کسی حسین کو قتل نہ کیا تھا. کوئی یہ نہ کہہ دے یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ حق و باطل کی جنگ تھی. 1,20,00,000 افراد کا یہ مجمع کہ بی بی سی کو یہ کہنا پڑا, دنیا میں اتنا بڑا مجمع نہ آج تک ہوا ہے نہ ہوگا. یہ حسین تیرے در کا اعزاز ہے, یہ تیری کربلا کا اعزاز ہے کہ تو نے من کنت مولا ہو فہد علی مولا کی صدا کو زندہ کر دیا. افراد آج کربلا میں موجود ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دشمن کا چینل کہہ رہا ہے, دشمن کا چینل کہہ رہا ہے. 1,20,00,000 یہ ہے من کنت مولا فہد علی مولا کا اعزاز, یہ ہے کربلا کا اعزاز. اور کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہر ظلم کے خلاف, ہر دور کے ظالم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. آج کی کربلا پاکستان ہے, آج کی کربلا کراچی شہر ہے. ابھی ابو الاصفہانی روڈ پر عباس ٹاؤن کے علاقے میں ان دہشت گردوں نے بم کا دھماکہ کیا جس میں کئی افراد نے جام شہادت نوش کیا. یہ دشمن کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہو سکے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے. ہم اس حسینی پلیٹ فارم سے حکومت وقت کی مذمت کرتے ہیں, انتظامیہ کی مذمت کرتے ہیں, ان کے نام نہاد سیکیورٹی پلان کی مذمت کرتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے, جن کے تمام سربراہی میں یہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں, جہاں چاہتے ہیں قتل کرتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں گولیاں برساتے ہیں. کھارا در کے علاقے میں بھی شہید کیا گیا اور اب عباس ٹاؤن کے علاقے میں بھی در حقیقت یہ گھناؤنی سازش کی گئی. لیکن کربلا کا پیغام یہ ہے کہ مجلس نہ رکنے پائے, علم نہ گرنے پائے, یہ ہاتھ دو سینے پر ماتم کے لیے اٹھتے ہیں. ان کی رفتار میں, ان کی سرحدوں میں, ان کی وسعتوں میں, ان کے افقوں میں کوئی کمی نہ آنے پائے. اور آج در حقیقت کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہم عصر حاضر کے یزید کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں, آج دہشت گردوں پر لعنت کرتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح آج غزہ میں, فلسطین میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے, آج کی کربلا کا پیغام یہ ہے. آج حسین ابن علی ہوتے,
تو پھر کس کے خلاف آواز جہاد بلند کرتے، کس کے خلاف آواز حق بلند کرتے؟ وہ اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، برطانیہ کے خلاف، ان نام نہاد مسلمانوں کے خلاف جو مسلمانوں میں دھماکے کر رہے ہیں۔ اگر آج حسین نہیں تو کیا ہوا؟ حسین کی عزاداری ہے، حسین کا عالم ہے، حسین کی فرش ادا ہے۔ ہم اس حسینی ممبر سے، اس حسینی پلیٹ فارم سے غزہ میں ہونے والی اس بمباری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل مردہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، امریکہ مردہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، جو ایک طرف مقبوضہ فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر گولیاں برسا رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، اور انہی کے گماشتے، انہی کے ایجنٹ، انہی کے چیلے پاکستان میں کبھی سنیوں پر، کبھی شیعوں پر، کبھی محفل میلاد پر، کبھی جشن عید میلاد النبی کے جلسے جلوسوں پر، اور کبھی امام بارگاہوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ اے دشمن سن لے، اے دشمن سن لے، اے یزید وقت سن لے کان کھول کر، ہم نے فرش ادا سے یہ قسم کھائی ہے، ہم نے اپنی ماں کی گودوں میں اشہد ان علی ولی اللہ کی صدائیں سن کر اپنی ماں کے شیر سے یہ وعدہ کیا تھا، ہم مر جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، لیکن حسین کی عزاداری میں کوئی آج نہیں آنے دیں گے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے، حسین کی یزید سے جنگ نہیں ہے، حسین کی یزیدیت سے جنگ ہے۔ یہ یزیدیت آج بھی موجود ہے، اسرائیل کی شکل میں موجود ہے، امریکہ کی شکل میں موجود ہے، طالبان اور القاعدہ کی شکل میں موجود ہے، ان دہشت گرد ٹولوں کی شکل میں موجود ہے، جو پاکستان میں شیعہ سنی کو لڑانا چاہتے ہیں، جو کبھی نہتے مسلمانوں پر گولیاں برساتے ہیں فلسطین میں، کبھی برما پر، در حقیقت برما کے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں جو گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ مسلمان متحد نہ ہوں۔ یہ دہشت گرد جو آج پاکستان میں، آج کراچی میں دھماکے کر رہے ہیں، یہ کان کھول کے دشمن سن لے کہ ہم مٹ جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم اپنے سروں کو اپنے تنوں پر رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر عزاداری پہ آ جائے، اگر دین محمدی پہ آ جائے، اگر پیغام حسینی کو تم نے ٹیڑی آنکھ سے دیکھا، تو پھر تمہاری گولیاں ہوں گی، ہمارے سر ہوں گے۔ کوئی جذباتی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ مجلس گرم ہو جائے، آپ چار نعرے لگا لیں، نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو حب اہل بیت میں مرتا ہے، جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے، وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہے جو اللہ سے قریب کرتی ہے، یہ محبت اہل بیت ہے جو قرب رسول کا درس دیتی ہے، یہ محبت اہل بیت ہے جو قرآن کی پیروی کا درس دیتی ہے، یہ محبت اہل بیت ہے جو دین کی پاسداری کا پیغام دیتی ہے، یہ محبت اہل بیت ہے جو در حقیقت ہزاروں یزیدیوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کا درس دیتی ہے، یہ محبت اہل بیت ہے جو حسین کی سیرت میں چلتے ہوئے ان دھماکوں میں، ان گولیوں میں، اس گدا ٹوپ اندھیرے کے ماحول میں یا حسین کہنے کا درس دیتی ہے۔ یہ محبت حسین ہے جو عزت سے جینے اور عزت سے مرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے اگر تیرے دل میں حب علی ہے، اگر تیرے دل میں حب حسین ہے، اگر تیرے دل میں محبت کربلا ہے، تو سر اٹھا کے جیو، سر جھکا کے نہ جیو۔ جو سر اٹھا کے جیے گا وہ حسینی کہلائے گا، جو سر جھکا کے جیے گا وہ یزیدی کہلائے گا۔ کربلا کا پیغام ہے، تو ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، ہمیں موت سے نہ ڈراؤ۔ یہ چند دہشت گرد کہ تو دین نے، شریعت نے، کربلا نے ہمارے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے، واللہ تم نے حشر نہیں دیکھا، انشاءاللہ تم کو بھی بہت جلد اس کی سزا ملے گی انشاءاللہ۔ اے جنِ گرامی، امام اور امت، اس امام کے لیے تیار ہونا ہے جو پردہ غیبت میں تمہاری سپاہ کے مرتب ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں آج اپنے موضوع پہ گفتگو نہیں کروں گا، بہت ساری باتیں بہت سارے نکات میں لایا تھا، لیکن حالات چونکہ وہاں پر کشیدہ ہے، مجھے فی الفور پہنچنا ہے۔ بس کربلا کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے مولا مولا متقیان حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ۔ بستر شہادت ہے مولا متقیان۔ دیکھیے شہادت سے کتنا عشق ہے علی کو، کتنا پیار ہے، کتنا چاہتا ہے خدا کا یہ بندہ علی شہادت کو، راہ خدا میں قتل ہونے کو۔ ور الف ضربت، ہزار تلوار کے بعد مجھ پر پڑے راہ خدا میں، مجھے پسند ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ بستر پہ مروں، اس سے بہتر میں ہزار مرتبہ خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں، مجھے پسند ہے۔ یہ ہے علی، یہ ہے حیدر، یہ وہ سورما ہے جسے فاطمہ بنت اسد نے اپنا شیر پلایا ہے۔ یہ ہے کربلا۔ ایک طرف مولا علی کا وہ پیغام کہ کہہ رہے ہیں کہ ہزار مرتبہ راہ خدا میں قتل ہونا بہتر ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے، اور کربلا میں آ کے تھی کہ 13 سال کا نابالغ بچہ قاسم کیا کہہ رہا ہے، کیف تجد الموت۔ امام حسین فرماتے کیسا پاتے ہو موت کو، الموت عندي احلى من العسل۔ حضرت قاسم فرماتے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ معرفت اہل بیت ہے، یہ تعلیم اہل بیت ہے، یہ حب اہل بیت کا اعجاز ہے کہ 13 سال کا بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ موت میرے نزدیک، رائے خدا میں قتل ہونا میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیری ہے۔ اب جس کے دل میں کربلا کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت موجزن ہوگی، نہ وہ بستر پر مرنے سے در حقیقت بستر پر مرنے کو پسند کرے گا، بلکہ وہ در حقیقت راہ خدا میں قتل ہونے کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں شہادت سعادت ہے، شہادت سربلندی ہے، شہادت در حقیقت ابدی پیغام ہے، شہادت در حقیقت کربلا کے ساتھ ہم قدم ہونے کا نام ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ حسنِ گرامی، مولا علی کا پیغام کیا ہے؟ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین کو بلاتے ہیں، بستر شہادت پر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسن، اے حسین، دنیا میں کہیں پر بھی ظلم نظر آئے نا، دنیا میں کہیں پر بھی، کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں، کسی انسان پہ ظلم ہو، کون للظالم خصما، اس کے دشمن بن جانا، ظالم کے دشمن بن جانا، وللمظلوم عونا۔ نہج البلاغہ، بستر شہادت، علی کا آخری پیغام حسن حسین کے ذریعے سے میرے اور آپ کے نام، وللمظلوم عونا، اور ہر مظلوم کے، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، کسی بھی آئین کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وللمظلوم عونا، اور ہر مظلوم کے جس پہ ظلم ہوا ہے اس کے مددگار بن جانا۔ آج فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، آج اسرائیل بمباری کر رہا ہے، آج ہماری ارض بدر، ہمارے ارض پاک کو در حقیقت دشمن چاہتا ہے کہ ناامن کر دے۔ ہم اسرائیل کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہی کے یہ چیلے، انہی کی گماشتے، انہی کی یہ ایجنٹ، انہی کی یہ زر خرید غلام پاکستان کو بھی ناامن کرنا چاہتے ہیں۔ امام اور امت، امام کون ہے؟ امام وہ ہے ان غیر محملین لمرعاتکم ولا ناسین لذکرکم. کس کے الفاظ ہیں یہ؟ یہ میرے اور آپ کے بارے میں امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا بارہواں امام کہہ رہا ہے انا غیر محملین لمرعاتکم ولا ناسین لذکرکم. امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتا. ولا ناسین لذکرکم, ہم تمہارا ذکر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتے. تمہاری تمام خبریں, تمہاری تمام رپورٹ, شب و روز کا حال احوال سب ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. یہ خدا کے فرشتے تمہارے تمام اعمال کو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. یہ امام. اب اس جو امام اتنا اپ ڈیٹ ہو اس کی قوم کو کیا اتنا خواب غفلت میں پڑا رہنا چاہیے؟ کیا یہ بات زیبا ہے؟ نہیں. بس اس امام کی امت کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپ ڈیٹ رہے, آگاہ رہے, ہوشیار رہے. دشمن کون ہے, کیا چاہ رہا ہے اس وقت پاکستان کے خلاف, تشیع کے خلاف, مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کیا گیم کھیلا جا رہا ہے. یہ امت, یہ امت کا کام ہے. بس آج میں اپنے موضوع گفتگو نہیں کروں گا اماموں, بس یہاں تک میں گفتگو رکھوں گا. دشمن کی پوری کوشش یہی ہے کسی طریقے سے ہو سکے شیعہ سنی کو باہم دستگیر کرے. میں آج پھر اس ممبر حسینی سے کہہ رہا ہوں, یہ تمام برادران اہل سنت, ہمارے سنی بھائی آواز سن رہے ہیں میری, اگر پاکستان میں شیعہ سنی کا مسئلہ ہوتا تو پھر گلی کوچوں میں جنگ ہو رہی ہوتی. یہ شیعہ سنی کون ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہیں, ایک دوسرے کے خاندانوں میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے رشتے آپس میں, ان کی بافت, ان کے رشتوں کی بافت یہ ہے, ساخت یہ ہے کہ آپس میں رشتے داریاں قائم کی ہوئے ہیں. اگر شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو 1400 سال سے شیعہ سنی ساتھ رہ رہے ہیں, تو اب تک تو شیعوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ شیعہ سنی کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, گورنر سے نشرت لباس سے بھی ہم نے یہی کہا تھا, جناب آپ اور آپ کی انتظامیہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے, یہاں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر شیعہ سنی کا مسئلہ ہوتا تو نہ آپ ہمیں بلاتے, نہ ہم آپ کے پاس جاتے, ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں تانے کھڑے ہوئے ہوتے اور گلی کوچوں میں کراچی کے پورے پاکستان میں در حقیقت یہ خون بہ رہا ہوگا. اور یہ در حقیقت ایک ٹولہ ہے جو المدد یا رسول اللہ کہنے والوں کو بھی کافر قرار دیتا ہے, ہمارے بریلوی مسلک اہل سنت بھائیوں کو, اور در حقیقت یا علی مدد کہنے والوں کو بھی کافر قرار دیتا ہے. بہرحال یہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اوپر دلائل پیش کروں. انشاءاللہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے, انشاءاللہ پھر کبھی, کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یہ نہیں. ایک دفعہ میں نے کہا, ایک رکشے میں سوار ہو کے میں جا رہا تھا, جب اترا تو اس کے اوپر سٹیکر لگا تھا صرف یا اللہ مدد, صرف یا اللہ مدد. تو میں نے رکشے والے سے کہا بھائی تھوڑی سی میری مدد کر دو, تو کہنے لگا کیا پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں پیسے ہیں, ایک تھوڑی سی مدد چاہیے, مدد کرو گے؟ کہنے لگا بالکل کریں گے. تو میں نے کہا کہ کیا یہ میرا مدد مانگنا تم سے شرک ہے؟ کہنے لگے نہیں. توجہ فرمائیے, صرف یا اللہ مدد. میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ نہیں. بھائی آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں, بیوی سے کہتے ہیں کھانا دے دو, یہ مدد مانگنا ہی تو ہے, چائے دے دو مدد مانگنا ہی تو ہے, کبھی کہتے ہیں کپڑے استری کر دے مدد مانگنا ہی تو ہے, بیوی آپ سے کہتی ہے جناب آپ مجھے یہ چیز لا دی مدد مانگنا ہی تو ہے. اگر یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو نہ بیوی شوہر سے اور نہ شوہر بیوی سے, نہ کوئی انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا, نہ باس آپ سے مدد مانگتے جناب یہ فائل ٹائپ کر کے دے دیجیے, نہ آپ اپنے باس سے کہتے جناب تنخواہ دے دیجیے مہینہ پورا ہو گیا. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو پھر کوئی انسان کسی انسان سے, میں نے کہا سارا مسئلہ یہی ہے بھائی
یہ صرف یا صرف ہٹا دیجیے، یا اللہ مدد کیجیے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ، تو ہم رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے، ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ رسول کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں علی کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے، علی کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی مشیت و خدائی کا صلہ ہے۔ بس اگر یا اللہ مدد کہے، یا علی مدد کہے، یا رسول اللہ مدد کہے، تو گویا اللہ کے لیے اللہ سے مدد مانگنا ہو، رسول کے ذریعے سے ہو، علی کے ذریعے سے ہو، کسی ولی کے ذریعے سے ہو، اس بات کا اعلان ہے خدا تو نے اپنی خدائیت کو، اپنی مشیت کو، اپنی حاکمیت کو ان اولیاء میں، ان اوصیاء میں، ان ائمہ میں، ان انبیاء میں، ان رسل میں تقسیم کر دیا۔ اب المدد یا رسول اللہ کہو، اللہ سے مدد مانگو گے، یا علی مدد کہو گے، اللہ سے مدد مانگو گے۔ صرف یا اللہ، صرف یا اللہ مدد اگر آپ کہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی انسان سے بہتر۔ شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تکفیری طاقتیں ہیں جو سنیوں کو بھی اور شیعوں کو بھی کافر قرار دے رہی ہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے سنی تحریک نے کس طرح پاکستان میں اہل تشیع مسلمانوں کے قتل عام کی مذمت کی ہے، اس طرح اور بہت سی تنظیموں نے، سیاسی اور مذہبی تنظیموں نے مخالفت کی ہے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر واقعاً آپ کے دل میں درد ہے، کسی کے دل میں بھی جو بھی بیان دے رہا ہے، ہم آپ کے بیان کے بھوکے نہیں ہیں، ہمیں آپ کی ہمدردیاں نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ اعلان کرتے ہیں اگر آپ کے دل میں پاکستان کا درد ہے، اسلام کا درد ہے، اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان متحد ہو، پاکستان مستحکم ہو، تو صرف بیان بازی سے بڑھ کر آگے بڑھیے اور ان چہروں کو بے نقاب کیجئے کہ جو آج پاکستان میں ایک گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہے، جس کی ایک مثال آج جو دھماکہ ہوا ہے عباس ٹاؤن کے علاقے میں، اس کی بات واضح مثال ہے کہ دشمن انتہائی بزدل، ڈرپوک، دنیا کا طالب دشمن ہے، یہ کبھی سامنے آ کر وار نہیں کرے گا، اس کا بس یہی چلتا ہے یہ چھپ کر کمین گاہوں سے وار کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ لیکن کربلا والوں کا پیغام کیا ہے؟ کربلا والوں کا پیغام یہ ہے کہ دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، پتہ ہے کہ کمین گاہوں میں دشمن چھپے ہوئے ہیں، ڈٹ جاؤ بس عزیز گرامی۔ تو پھر وقت ہے بیداری کا، وقت ہے متحد ہونے کا، وقت ہے ہوشیاری کا، اپنے مشترکہ دشمن کو پہچاننا ہے، مشترکہ دشمن کو پہچاننا ہے۔ امام وہ جو تمہارے لیے دعا کرے، جو تمہارے ذکر کو فراموش نہ ہونے دے، تو اس امام کی امت کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہ امام اپڈیٹ ہے تو پھر اس امام کی امت کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے، آگاہ، ہوشیار، باعلم ہونا چاہیے۔ بس انشاءاللہ جو بقیہ مسائل ہیں وہ کل آپ کے سماعت کی نظر کروں گا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے ظلم کے خلاف۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، تو کربلا والوں کی سیرت کیا ہے؟ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اپنی غلطی کو مان لو۔ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، معصیت ہو جاتی ہے، انسان بھول چک کے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ کیا جب علم ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے تو کیا اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ عقل مندی ہے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی سادی سی مثال میں دوں، آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے پیپر دے رہے ہیں بورڈ کا، یونیورسٹی کا، آپ نے جناب ایک سوال لکھنا شروع کیا اور اس کا جواب جو ہے کاپی میں لکھنے لگے، لیکن آپ کو احساس ہوا جناب میں جواب غلط لکھ رہا ہوں، آپ نے کہا جناب آدھے صفحے کے جواب لکھ دیا۔ توجہ فرمائیں نوجوان بچے، توجہ سے سنیں، آدھے صفحے کا جواب لکھ دیا، چلو آدھا صفحہ اور لکھ دو، پھر دیکھیں گے کہ نہیں، وہاں فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ تین گھنٹے کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ دس منٹ میں جو میں نے آدھا صفحہ لکھا ہے، اگر دس منٹ اور لگاؤں 20 منٹ میرے ضائع ہو جائیں گے. فوراً آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ سوال کے جواب کو کاٹ دو اور دوبارہ سے صحیح جواب لکھو. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، در حقیقت وہ کیا کرے؟ فوراً پشیمان ہو جائے. یہ اگر امام کی امت بننا چاہتے ہیں نا، اگر امام زمانہ کے حقیقی سپاہی بننا چاہتے ہیں، تو اگر زندگی میں کہیں بھی غلطی ہو جائے، آنکھ نے کوئی غلطی کی، کان نے کوئی غلطی کی، زبان نے کوئی غلطی کی، ہاتھ و پیر نے کوئی غلط افعال انجام دیے، زبان سے کوئی نازیبہ کلمات نکلے، کانوں سے کوئی بری بات سنی، آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھا، میری ماں بہن بے پردہ اگر بازار میں آئی، میرے بھائی نے اپنی داڑھی مونڈی، اگر عالم دین کے پیچھے نماز ادا نہیں کی، اگر عزاداری میں شریک نہیں ہوئے، تو پھر غلطی ہو گئی نا، غلطی ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں. اب اپنے آپ کو بریک لگا لیں، اسٹاپ کر لیں، بھائی تم سے غلطی ہو گئی ہے، اب غلطی کا تقاضا کیا ہے؟ اس غلطی کو ریموو کیا جائے، اس غلطی کو ڈیلیٹ کیا جائے، اس غلطی کو پاک کیا جائے، تاکہ تمہاری روح اسی طریقے سے پاک و پاکیزہ ہو جائے، تاکہ تم جب شہیدان کربلا کا تذکرہ کرو، جب حر کا تذکرہ کرو، جب اہل بیت کا تذکرہ کرو، تو ان کی نورانیت تمہارے دل پر آ جائے، ان کی نورانیت تمہارے دل پر منور ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک شیشہ ہے، اگر اسے صاف نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ اس کی چمک مان پڑ جائے گی. اس میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کو آپ کا عکس دکھاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی صفائی نہیں کریں، اس کی ستھرائی کا خیال نہیں کریں، کیا ہوگا؟ مٹی جمتی رہے گی، گرد و خاک کی تہ اس میں جمتی رہے گی. ایک وقت آئے گا آپ اپنا سراپا اس میں نہیں دیکھ سکتے. یہ روح ایک آئینہ ہے جس میں آپ در حقیقت اہل بیت کی نور کو منعکس کرنا چاہتے ہیں. اگر اس میں حرام آ جائے، اگر اس میں گناہ آ جائے، اگر اس میں اہل بیت کی مخالفت آ جائے، تو کیا ہوگا؟ اس روح میں اہل بیت کا نور منور نہیں ہو سکتا. یہ مجلسیں ہماری روح کے سیکل کرنے کا نام ہے، یہ فرش ازا ہماری اس کھوئی ہوئی نورانیت کو لوٹانے کا نام ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. نوجوانی کو امام زمانہ کے لیے محفوظ کر کے رکھو. کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں تمہارے امام کی اطاعت سے روک دے. تمہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ؟ انسان کے دل میں جمع ہوتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کمپیوٹر ہوتا ہے، وائرس ہوتا ہے، اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو اسکین نہ کریں، ہر تھوڑے دن بعد ایک شیڈیول کے مطابق اس میں وائرس آتے رہیں گے. آپ کا اینٹی وائرس کام نہ کرے، اس میں وائرس آتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا جب آپ کو انتہائی اہم اسائنمنٹ دینا ہو، اپنا تھیسس دینا ہو، آپ کا کمپیوٹر ہینگ ہو جائے گا، کام سے رک جائیں گے، اپنی فعالیت انجام. یہ گناہ آہستہ آہستہ دل میں آتے رہتے ہیں اور جمع ہو کر انسان کو امام کی اطاعت سے روکتے ہیں. یہ فرش ازا، یہ گریہ، یہ ماتم اس روح کو ہلکا کر دیتا ہے، گناہوں کے میل کو کاٹ دیتا ہے. آج کس کا تذکرہ ہے؟ حر کا تذکرہ ہے. کون حر؟ جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو فوراً حسین کے دربار میں لوٹ آیا. اے نوجوان، جب بھی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، حضرت حر سے مدد مانگو. توبہ کرنے میں شیطان پس و پیش سے کام دلوائے، جناب حر سے روحانی مدد مانگو. اے حر، تو نے حسین کے دربار میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا، میری بھی مدد کرو، تاکہ میں بھی اپنے امام زمانہ کے حضور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے امام کا سچا محب بن جاؤں. یہ حر کا پیغام ہے آج شیعان حسینی کے نام. جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، حر کون ہے؟ امام حسین کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جانتا ہے حر کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے حسین، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے حسین. ایک دفعہ حر نے جسارت کی،
اور امام کے اس کی لگام کو تھام لیا، کہا کہ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، آپ کو یہیں رکنا ہوگا اور آپ کا رخ کربلا کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ جب اس نے جسارت کی تو امام نے ایک بد دعا دی اسے، سکلت کا امک، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، تیری ماں تیرے سوگ میں روئے۔ اگر کسی کو بدترین بد دعا دینی ہوتی تھی، سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ بس حور نے یہ سنا، امام کی زبانی ایک دفعہ سر کو نیچے کر لیا، کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی نا تو میں بھی اپنی زبان پہ آپ کی والدہ کا نام لے کر آتا۔ اللہ اکبر، مقاتل کے لکھنے والوں نے لکھا ہے حور کا یہی ادب تھا، امام کے سامنے یہی احترام تھا کہ جس نے حور کو حور بنا دیا، حور کو آزاد بنا دیا۔ بس حور دنیا میں بھی آزاد ہے، حور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ دنیا میں یزیدیوں سے آزاد اور آخرت میں آتش جہنم سے آزاد۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ مولا حسین کے الفاظ ہیں حور کے جنازے پر۔ بس شب عاشور آئی، حور اپنی سپاہ کے ساتھ، امام حسین نے ایک کام اور کیا تھا، جب حور کے قافلے کو دیکھا تھا نا، نڈھال بھوک سے پیاس سے زبانیں باہر آئی ہوئی تھی، اس جتنے گھوڑے تھے سب ہانپ رہے تھے، شدید گرمی تھی، امام نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس جاؤ مشکیزوں کے منہ کھول دو، ہم ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، ہمارے دربار سے، ہمارے در سے کوئی پیاسا نہ جائے۔ مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے۔ راوی کہتا ہے ایک شخص اتنا نڈھال تھا کہ مشکیزے سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا، میرا مولا حسین بنفس نفیس اپنے گھوڑے سے اترا، اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بنایا اور پانی اسے پلانے لگا۔ جب ایک ایک کر کے انسان سیراب ہو گئے تو مولا نے کہا، اے عباس دیکھو ابھی جانور پیاسے ہیں، جب تک جانور اپنے منہ کو نہ اٹھا لے، دیکھو پانی نہ ہٹا لینا، ظرف آب ان کے سامنے سے نہ کھینچنا۔ جانوروں کو سیراب کیا، انسانوں کو سیراب کیا۔ میں کہوں اے مولا ذرا حضرت عاشورا کے دیکھیے، یہ چھوٹے بچے الحتش الحتش ایک ہی صداہے بلند کر رہے ہیں، ارے کوئی انہیں پانی دینے والا نہیں ہے، انہیں تماچے مارتا ہے، ایک کوئی در چھینتا ہے، ایک کوئی تازیانے لگاتا ہے۔ شب عاشورا پہنچی، خود اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا، ایک دفعہ اس کے غلام نے آ کے کہا، ہور آخر کیا وجہ ہے، آج تک تجھے میں نے اتنا خوف زدہ نہیں دیکھا، تیرے قدموں میں یہ لغزش آج تک نہیں دیکھی، تو تو اتنا عظیم، اتنا جری، اتنا شجاع، اتنا دلیر کہ تیرا مثال، تیری مثال اور تیرا ثانی عرب میں نہیں ملتا۔ کہا کہ آج میں جنت اور جہنم کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اے ہور تیری عظمت کو سلام، تیری بصیرت تجھے مل گئی، تو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا تھا۔ جب فجر قریب ہونے لگی، اپنے بیٹے سے کہا، اپنے غلام سے کہا، جاؤ میرا گھوڑا تیار کرو، میں اپنے امام وقت سے ملنے جا رہا ہوں، ارے اس امام سے، ارے جس کا راستہ میں نے روکا، ارے جسے کربلا میں نے بلایا، ارے جس کو آگے نہ جانے دیا، ارے نہر فرات سے خیمے ہٹے میرے حکم سے، ارے بچے تشنا ہے سات محرم سے، میری وجہ سے نہ جانے میری خطا قبول ہوگی، میری توبہ قبول ہوگی حسین کی بارگاہ میں۔ بس ادھر سے اپنے ہاتھوں کو باندھا، اسب سوار ہوا، آہستہ آہستہ خطا کار کی طرح، پشیمان و نادم کی طرح چلا ہے، سر جھکائے ہوئے مولا عباس کو بھیجا، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، اب جو دیکھا حور آ رہا ہے، حور کا بیٹا غلام آ رہا ہے۔ ایک دفعہ امام کے قدموں میں گرا حور اور کہا، مولا میری خطا معاف کرے، میرے گناہ گزر گزر کرے۔ مولا نے سینے سے لگایا، اے حور
ارے ہم نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا، یہ اہل بیت کا اعزاز ہے۔ اے مولا شرمندگی ہے کہ آپ کو اتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ مولا مجھے سب سے پہلے اجازت دیجئے، جاؤں اس قوم جفاکار سے جنگ کروں۔ ہر کو اجازت دی گئی، ہر گئے بڑی شان سے لڑے، کئی لہینوں کو فنار کیا۔ جب آخری وقت آیا کہا السلام علیکہ یا مولا، اے مولا میرا آخری سلام قبول کرے۔ مولا عباس پہنچے، امام حسین پہنچے، علی اکبر پہنچے، دیکھا ہنیڑی ارگا رہا ہے۔ کہا کہ اے حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا خوبصورت رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، ارے تو حر ہے، تو آزاد ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب حر کے پیشانی پر در حقیقت ایک ایسا زخم تھا کہ خون نہیں رک رہا تھا۔ امام حسین نے اپنی جیب سے جناب زہرا کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال حر کی پیشانی پر باندھ دیا، خون رک گیا۔ وائر حر تیری عظمت، ارے زہرا فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا رومال تیری پیشانی، تاکہ تو قیامت کے دن سر بلند ہو سکے، ارے تیرا سر حسین کے زانوں پر۔ مگر ہائے کربلا، ہائے اثر عاشورا، ارے ایک بے کفن ہے، ایک بے قز ہے، ایک لاچار ہے، ارے جس کے گردن پر بس گردن خنجر کے وار ہے، اور کوئی روک
نہ۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا ایام قلیب ينقلبون۔